تابعین نے اس زمانے میں اسے دار اسلام سے خارج کر دیا. جہمی دار اسلام سے خارج ہیں, کافر ہیں. کیوں؟ کیونکہ منکرین صفات ہیں. سمنی ایک گروپ تھا جو آگ کے پجاری تھے, انہیں جہم فی صفوان سے ملے اور سوال کیا کہ دیکھیں ہم آگ کی عبادت کرتے ہیں, ہمیں نظر آتی ہے ہمارے سامنے, جس رب کی تم عبادت کرتے ہو وہ کون ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آتا. تابعین موجود تھے, بہترین زمانہ تھا, کسی عالم کے پاس نہیں گئے, اپنے گھر میں چلے گئے, اس کمرے کے اندر اپنے آپ کو بند کر دیا 40 دن. یہ 40 دن کا عذاب اس دن سے موجود ہے. یہ 40واں جو ہم سنتے ہیں یہ اسی دن کے عذاب ہے, اس وقت سے موجود ہے. 40 دن اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا اور خود اجتہاد کرتا رہا کرتا رہا, اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی نام نہیں, کوئی صفت نہیں, نعوذ باللہ. اور جا کے سننے سے کہا کہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو بشر کی طرح نہیں ہے. وہ یہ سمجھتا تھا اگر وہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت کو ثابت کرے تو انسان بھی تو رحم کرنے والا ہے کہ نہیں, تو دونوں برابر ہو گئے. اس کا اپنا اجتہاد باطل قیاس اس نے کیا اور اس طریقے سے وہ دار اسلام سے خارج ہو گئے. اس کا مذہب موجود ہے, گویا کہ آج کل بہت کم ہو گیا, نہیں ہے تقریباً, یا کچھ کہیں جگہ پر موجود ہے, لیکن یہ مذہب موجود تھا اس زمانے میں اور ہمیں اس کا رد کیا ہے, اور یہ بنیادی مسائل میں تھا. تو کلی مسائل میں جہمی, معتزلی اور اشعری جیسے آئے, ان مسائل میں علماء نے ان کا رد کیا اور انہیں اہل سنت اور جماعت میں سے خارج کر دیا. اور جو جزوی اختلاف تھا عقیدے کے ایک مسئلے میں, چھوٹے مسئلے میں اختلاف ہوا, اس مسئلے کی بنیاد پر انہوں نے کسی کو اہل سنت اور جماعت سے خارج نہیں کیا. اور اس کی مثال میں صحابہ کرام کے زمانے کی بات دیکھ لیں, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما اجمعین, کہ جو اختلاف ہوا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یا نہیں دیکھا, اس میں اختلاف ہوا دونوں کا. لیکن دونوں کے اختلاف کی بنیاد جو تھی, اس بنیاد کی وجہ سے دوستی اور دشمنی نہیں بنی, کہ عقیدہ کا مسئلہ ہے لیکن اس کو زیادہ نہیں اس کو اچھالا. اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ یہ کہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو اپنی روح, صرف ان کی روح تھی, جسد جسم نہیں تھا. وہ ہم جانتے ہیں کہ یہ قول درست نہیں, لیکن ایک صحابی سے, وہ یہ عقیدے کی بات ہے, تو اس صحابی سے بھی ایسی بات آئی. اور اسی طریقے سے کچھ صحابہ کے بعد میں آنے والوں نے یہ بھی انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ تعجب نہیں کرتے, کیونکہ تعجب ایک انسان کی صفت ہے, تو اللہ تعالیٰ تعجب نہیں کرتے. اور شریح ایک مشہور عالم ہے, امام ہے, یہ اس کا عقیدہ اس طریقے سے. تو عقیدے کے چند مسائل, جزی مسائل, یہ اختلاف ہوا تھا, لیکن علماء نے اس اختلاف کی بنیاد پر انہیں اہل سنت اور جماعت سے خارج نہیں کیا. اور اس کی مثال امام ابو حنیفہ بھی ہیں, مرجئۃ الفقہا میں سے ہیں, اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ عمل جو ہے وہ ایمان کے شرطوں میں سے نہیں ہے, کہ ایمان کے مسائل میں سے عمل کو خارج کر دیا. یہ نماز اور روزہ اور حج, یہ چیزیں جو ہیں, جو عمل انسان کرتا ہے, ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں, کیونکہ عمل ایک زبان اور دل کا عمل ہے. زبان سے کلمہ پڑھو, دل میں یقین رکھ لو, یہ کافی آپ کے لیے. اور یہ اعمال جو ہیں اس میں ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اور ایمان زیادہ اور کم نہیں ہوتا. تو ایک جزء پر انہوں نے اختلاف کیا, اور اسی طریقے سے اہل سنت اور جماعت کے علماء نے, محدثین نے انہیں اہل سنت اور جماعت سے باہر نہیں نکالا, کیونکہ ایسا اختلاف جزئی مسائل میں پہلے بھی موجود تھا. میرا درس ختم نہیں ہوا, اور اس میں بہت سارے ایسے مسائل تھے جو میں بیان کرنا چاہتا تھا. الارم بچ چکا اور میرا وقت ختم ہو گیا, اور جی نیکسٹ ویک پر رکھنے کے لیے آپ بھائیوں سے دیکھیں. خلاصہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہے جو میں کہنا چاہتا تھا. جو میں مواد لے کے آیا تھا ابھی آدھا بھی نہیں ہوا, میں حقیقت بات بیان کرتا ہوں, لیکن میں نے وقت کو دیکھتے ہوئے اور آپ بھائیوں کو دیکھتے ہوئے, میں نے وہ باتیں جو بعد میں ہیں کچھ پہلے بیان کر چکا ہوں. لیکن ایک منہج بیان کرنا چاہتا تھا. جی آپ بات کرنا چاہتے
ہیں؟ جزاکم اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ بیان کیا ہے, میری گزارش ہے کہ موضوع سے متعلق ہی سوالات کیے جائیں. اس وقت خواتین میں سے ایک سوال آیا ہے جو پردے سے متعلق ہے, کوشش کریں گے کہ اس کا بھی جواب دیں. لیکن اگر خواتین اور سوال بھیج رہی ہیں تو کوشش کریں کہ جو آج کے موضوع سے متعلق ہے وہی سوال کریں, اور انشاءاللہ العزیز ساتھیوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے, سوالات کے جوابات دیکھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب سے آئندہ کے لیے بھی وقت لیا جائے کسی مناسب دن کے لیے.
تو اب آپ ساتھیوں کی باری ہے. میں نے آپ بھائیوں کا کافی وقت لیا, اور میں اس مدرسے کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا, اور میں نے آپ بھائیوں کے سامنے اپنا چند باتیں, ایک منہج بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو میں نے اپنے علماء سے جو میں نے سیکھا ہے آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے میں یہاں پہ آیا تھا. اور آپ بھائیوں کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر میری بات سننے کے لیے آپ یہاں پہ تشریف لائے. ساتھیوں کے پاس اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میرے پاس 30 ضابطے اختلافی مسائل کے بچے ہوئے ہیں, اور اختلاف کرنے سے پہلے ان 30 چیزوں کو دیکھ کر پھر اختلاف کریں. جو اختلاف کرنا چاہتا ہے ان ضوابط اور اصول کو دیکھ کے پھر اختلاف کریں. یہ ایک بات بچی ہے. پھر چند سوال بچے ہیں کہ ہمارا اختلاف آج امام ابو حنیفہ سے نہیں, اگرچہ ہمارے علماء نے انہیں بدعتی قرار دے دیا ہے. میرے پاس کتاب موجود ہے اور لکھا ہوا نص موجود ہے کہ انہیں بدعتی اور شرکی اور کفری ایسے الفاظ موجود ہیں جو علماء نے استعمال کیے ہیں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے بارے میں, ایسے قول موجود ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کچھ طالب علم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے اختلاف نہیں ہے, وہ مجتہد ہیں, ان کو ان کا اجر مل گیا. لیکن آج جو لوگ موجود ہیں جو دلیل کو جانتے ہیں اس کے بعد وہ اس کے خلاف عمل کرتے ہیں, تو یہ سوال ہے. کسی بھائی نے پتہ نہیں پوچھا ہے کہ نہیں, میں اس کا جواب دے دوں اگر اجازت ہو. اب وقت آپ لوگوں کا, میرا وقت ختم ہو گیا. سوال یہ ہے کہ آج ہمارا اختلاف جو موجود ہے جن لوگوں کے ساتھ, اماموں کی بات نہیں کرتے ہم, عام لوگوں کی بات کرتے ہیں, جن کے سامنے ہم دلیل کے ساتھ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, رفع دین کرنا چاہیے, لیکن پھر بھی وہ اس پہ عمل نہیں کرتے, ان کا کیا حکم ہے؟ ایک جو عام جواب ہم سنتے آئے ہیں وہ یہ ہے, یہ مشرک ہے, شرک الطاعہ میں ہے. لیکن حق بات جو ہے تفصیل ہے, اور اس کے چار احکام ہیں, ایک نہیں چار. شرک الطاعہ بھی ہے لیکن چوتھے نمبر پہ ہے, پہلے نمبر پہ نہیں. کیونکہ لوگ بھی چار قسم کے پائے جاتے ہیں جس سے ہمارا اختلاف ہوتا ہے. پہلے قسم کے لوگ عامی, عام لوگ جسے پتہ ہی نہیں قرآن مجید کی آیت کیا اور حدیث کیا ہے, جسے پتہ نہیں امام بخاری کیا ہے, جسے پتہ نہیں حدیث کا مطلب کیا ہے. اور یہ ہماری امت میں کتنی ہے, کتنی ہماری امت میں ایسے لوگ, اکثر امت میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. اور جو جن کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے وہ اکثر یہی لوگ ہوتے ہیں, ان کا کیا حکم ہے؟ رفع دین نہیں کرتا, میں کہتا یار نہیں کرتا, میں جیسے نماز پڑھوں مجھے پڑھنے دو, یہ مشرک ہے, یہ عامی ہے. اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عجیب قول, کہتے عوام کو چھوڑ دیں, دعوہم یتمذہبوا, چھوڑ دیں کو مذہب پہ عمل کرتے رہیں, عوام ہیں اللہ عبادت تو کر رہے ہیں, اگر آپ ان سے سختی برتیں گے تو عبادت بھی چھوڑ دیں گے. کیونکہ وہ جاہل, اسے پتہ ہی نہیں, کسی چیز کا پتہ نہیں, نہ دلیل کا پتہ ہے, اسے یہ پتہ کہ نماز پڑھنی چاہیے, بس نماز پڑھتا ہے اور پانچ وقت نماز پڑھتا ہے. تو یہ عامی ہے, اس کا حکم یہ ہے کہ یہ اس کے جو مذہب وہ اختیار کر رہا ہے اس پہ عمل کرنے دو. دوسرا قسم کے لوگ ہیں ان کے بالکل اپوزٹ, جو مجتہد ہوتے ہیں. جیسے میں نے بیان کیا, مجتہد اگر فیصلہ کر دے اور قرآن اور حدیث کے خلاف فیصلہ ہو تو اس کو ایک اجر مل گیا اگر اس نے غلطی کی. تیسرے قسم کے لوگ جو طالب علم ہیں, اور یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے. اور علماء جو احناف کے علماء ہیں, یاد رکھیں مقلد کبھی عالم نہیں ہو سکتا, یاد رکھیں. کیوں؟ کیونکہ دلائل کو نہیں دیکھتے. جزاک اللہ خیر. اس نے اپنے امام کے قول کو ہی دیکھنا ہے. اور عالم وہ ہوتے شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں جو دلیل کے ساتھ مسئلے کو سمجھے. تو ہمارا ٹکرا کس سے ہو رہا ہے؟ دوسرے گروہ جو طالب علم ہیں. وہ طالب علم ضرور ہیں اور یہ بھی دو قسم کے ہیں. ایک ایسا گروہ ہے جس کے ساتھ ہم اختلاف کرتے ہیں اور یہ فروع مسائل بیان کرتے ہیں اور دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں دیکھیں بھائی سیدھی سی بات ہے, کیونکہ میں اس راستے پہ شروع سے چل رہا ہوں, میرے بھی علماء موجود ہیں, میں ان سے رجوع کرتا ہوں, ان سے سوال کرتا ہوں, پھر میں دیکھوں گا. اور وہ اس تحقیق میں 10 سال لگا دیتا ہے. یہ مشرک ہے, وہ تحقیق کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی کہ آپ نے ایک حدیث سن کر آپ اہل حدیث ہو گئے. اب وہ کیونکہ ہوا نفس کی پیروی کر رہا ہے اور شیطان خون میں دوڑ رہا ہے, ایک رکاوٹ اس کے درمیان میں اور حق کے درمیان موجود ہے, اسے 10 سال لگ گئے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے. تو یہ بھی شرک و طاعت میں نہیں ہے. چوتھی جو قسم کے لوگ ہیں, جو لوگ حق کو سمجھ جاتے ہیں اور علم بھی ہو جاتا ہے یہ حدیث صحیح ہے اور میرا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے, یہ مان چکا ہے کہ رفع دین کرنا سنت اور میں جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہتا ہوں, علم ہونے کے بعد, دلیل حاصل ہونے کے بعد, پھر ہم کہتے ہیں شرک و طاعت میں ہے. کتنی لوگوں کے ساتھ آپ نے اس طریقے سے بات کی اور ایسے لوگوں نے آپ نے آپ کو جواب دیا؟ ایک کوئی شخص ایسا ہے آپ کے سامنے ایسا گزرا؟ جزاک اللہ خیر. آپ کے سامنے بھی بہت کم لوگ ہیں. جزاک اللہ خیر. بہت کم لوگ ہیں جو, لیکن شرط یہ ہے دلیل کا علم ہونے کے بعد. آپ میری بات سمجھ ہیں کہ نہیں؟ یہ حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں تھی, نماز سورہ فاتحہ کے بعد نہیں ہوتی, صحیح حدیث میں جیسے آیا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سمجھ چکا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس حدیث کی دلالت بھی صحیح ہے کہ سورہ فاتحہ چاہے امام کے پیچھے بھی ہو پھر بھی پڑھنی چاہیے, میں یہ سمجھ چکا ہوں, مان چکا ہوں, لیکن میں اپنے علماء کے قول کو نہیں چھوڑ سکتا. ایسے لوگ آئے ہیں آپ کے سامنے؟ ایسے آئے ہیں؟ بہت آئے ہیں. اب میرے پاس سمجھ نہیں رہے. ہم قرآن حدیث کو دکھاتے ہیں, دکھانا اور چیز ہے, اور سامنے والے مان جائے کہ میں مان چکا یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی دلالت بھی صحیح ہے. آپ میرے بات سمجھیں, حدیث صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں. بات سنیں, دلالت اس حدیث کی دلالت جو ہے وہ بھی صحیح ہے, میں مان چکا ہوں. یہ لوگ میرے بھائی بہت کم ہیں, یہ لوگ زیادہ نہیں ہیں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں. حدیث بیان کرنا, تو بہت ایسے لوگ جو حدیث سن کے کہتے ہیں نہیں میں اسی پہ عمل کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک اسے تحقیق نہیں ہو کہ یہ دلیل جو ہے یہ صحیح ہے, یا اگر صحیح بھی ہے تو اس کی دلالت بھی صحیح ہے. کیونکہ نص میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں, جیسے میں نے پہلے بیان کیا, نص ثابت ہے کہ نہیں, یعنی صحیح ہے یا ضعیف ہے, نمبر دو دلالت بھی صحیح ہے یا ضعیف ہے. اب سرکش گھوڑے کی دلیل کو آپ دیکھ لیں. سرکش گھوڑے کی بہت مشہور دلیل ہے. احناف آج بھی وہ کہتے ہیں سرکش گھوڑے کی دلیل جو رفع دین کے مسئلے میں ہے, اور ان سے ہم بات بھی کرتے ہیں کہ یہ صحیح مسلم ہے. اب دوسری روایت کو دیکھیں اس کی رد کرتی ہے. یہ سلام کے وقت کی رفع دین کی بات ہے اور یہ رکوع سے پہلے رکوع کے بعد کی رفع دین کی بات نہیں ہے. لیکن اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی. اس نے کبھی نہیں کہا کہ اس حدیث کا انکار کرتا ہوں. یاد رکھیں, میرے سامنے کوئی شخص نہیں آیا. اگر کسی بھائی کے سامنے آئے تو مجھے پتا نہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میں سمجھ چکا ہوں کہ یہ سرکش گھوڑے کی دلیل یہ رفع دین کے بارے میں نہیں ہے, لیکن میں جان بوجھ کے یہ کر رہا ہوں اور اس کو زبردستی میں چپکا رہا ہوں. ایسا کسی نے کہا؟ نہیں. ایک منٹ, اسی مسئلے میں بات نہیں کروں. ہاں, بخاری کی حدیث کا انکار کیا؟ نہیں, یہ الگ بات ہے. بخاری نہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرک و طاعت جب ہم کہتے ہیں کتنا بڑا لفظ ہے یار. شرک و طاعت کا مطلب ہے در اسلام سے وہ خارج ہے. اور علماء اور محدثین کا ایک قاعدہ ہے, جیسے کوئی شخص در اسلام میں یقین کے ساتھ داخل ہوتا ہے, اس وقت تک خارج نہیں ہو سکتا جب تک یقین نہ ہو. اور یقین تب ہوگا جب زبان سے کہے گا. یاد رکھیں, جو زبان سے وہ یہ کہے کہ حدیث صحیح ہے, اس کی دلالت بھی صحیح ہے, اور رفع دین کرنا چاہیے, یا سورہ فاتحہ کہ میں مجھے سمجھ آ چکی ہے, پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے, اور مجھے یہ پورا علم ہو چکا ہے, لیکن میں جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہتا. ایک خاص گروہ ہے, ایک خاص گروہ جو ایسا کرتا ہے, اور ان سے ہمارا ٹاکرا نہیں ہوتا. یاد رکھیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. اور یہاں پہ ہوں گے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن کتنی ہے؟ میرا سوال یہ ہے, جتنی ہم لوگوں کے ساتھ اختلاف بات کرتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں شرک و طاعت ہے, چھوڑیں اس کو, چھوڑیں, اور نفرت کی بنیاد بنتی ہے, اور دوستی و نفرت کی بنیاد اسی کو ہم بنا دیتے ہیں. اور جزاک اللہ خیر, الحمدللہ. یہ منہج ہے, یہ اسی کی میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں پڑھتے دونوں برابر ہیں, میں بالکل یہ بات نہیں کر رہا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو شخص اختلاف اس مسئلے میں کرتا ہے اس کو دوست اور دشمنی کی بنیاد نہ بناؤ. دوست اور دشمنی کی بنیاد عقیدہ ہے, وہاں پر دوست اور دشمنی کی بنیاد موجود ہے, اور اس کی بنیاد پر آپ اسے دوستی رکھیں دشمنی رکھیں, یہ آپ کا حق ہے. لیکن آپ کو کسی نے حق نہیں دیا, وہ رفع دین نہیں کرتا, تو آپ اسے مسجد سے نکال دو, یا آپ اسے یہ کہہ دو کہ آپ کی نماز باطل ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں شرک و طاعہ میں تم آ چکے ہو. جو شرک دیکھیں, جو مشرک ہو چکے در اسلام سے خارج ہو گیا, تو پھر کلمہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں اسے؟ وہ تو پڑھنا چاہیے, وہ تو کافر ہو گیا نا. جی ہاں, تو اس نہیں, یہ زیادتی ہے, یہ زیادتی ہے. یہ پتہ یہ کس کا منہج ہے؟ جو اپنا شلوار ٹخنے کے ساتھی کا سوال یہ ہے, بھائی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کی شلوار ٹخنے کے نیچے ہو, ٹخنے کے نیچے ہو, اور وہ نماز اس طریقے سے پڑھتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل جو ہے درست نہیں ہے, آپ کو کلمے کی تجدید کرنی چاہیے. کہاں تک یہ بات درست ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے, کوئی شک نہیں. جو شخص ایسا عمل کرتا ہے اپنے شلوار ٹخنے کے نیچے کرتا ہے, یہ گناہ ہے اور کبائر میں سے ہے. لیکن سوال یہ ہے, کیا وہ دار اسلام سے خارج ہے؟ دار اسلام سے خارج ہے. یہ کس کا منہج ہے جو کبیرہ گناہ کی وجہ سے دار اسلام سے خارج کر دیتے ہیں؟ الخوارج, جزاک اللہ خیر. یہ خوارج کا منہج ہے, یہ اہل سنت جماعت کا منہج نہیں ہے. ایسے شخص کو آپ پیار سے, نرمی سے آپ اسے سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے راہ راست پر لے کے آئے, اور اس طریقے سے وہ اپنا شلوار اوپر کر لے. لیکن اسے دار اسلام سے خارج کرنا, یاد رکھیں کہ اتنی یہ بڑی بات ہے کہ دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے. اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہے. دیکھیں اگر سوال اسی پہ ہو جو اختلافی مسائل ہیں تو آسانی ہو جائے گی. اللہ ہر جگہ موجود ہے, یہ باطل قول سب جانتے ہیں, لیکن ہمیں تفصیل سے نہیں آتی کہ ہم نے یہ علم حاصل نہیں کیا. اور میرے بھائیوں سے گزارش ہے, آج سے عہد کر لیں کہ عقیدے کا علم حاصل کرنا ہے. سنت اور جماعت کا عقیدہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا ہے, یہ علم ہے. جب آپ کو بنیادی علم نہیں آئے گا عقائد میں, تو آپ کسی مسئلے کا رد بھی نہیں کر سکتے. اگر ابھی میں سوال پوچھوں کہ رفع دین کے مسئلے میں کتنی حدیثیں آپ کو آتی ہیں, تو کافی ساتھی ہاتھ اٹھا کر 10-10 حدیثیں سنا لیں گے. لیکن اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اگر سوال کیا جائے تو اس کے جواب میں کتنی حدیثیں کتنی آیت آتی ہیں, تو چند ساتھی ہوں گے جو جواب دیں گے. یہ منہج جو ہے یہ ہمیں اخذ کرنا چاہیے. عقائد جو دین کی بنیاد ہیں, جس پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوتا ہے, یاد رکھیں وہ یہ بنیاد ہے. یہ علم ہمیں آنا چاہیے, ہم نے اس علم کو چھوڑ دیا. مجھے تعجب ہو, مجھے بات یاد آئی کہ ایک دفعہ ہمارے ایک ساتھی عالم بات بیان کر رہے تھے, اور سوال جواب کی نشست ہوئی. ایک شخص نے سوال کیا عرش کے بارے میں کہ عرش سے پہلے اللہ تعالیٰ کہاں تھے, اور ایسے مسئلے پر سوال اٹھے تو ساتھی ذرا پریشان ہوئے. جواب جو انہیں آنا تھا انہیں دے دیا. بعد میں میں ان سے ملا ہوں, ان سے بات کی ہے کہ بھئی آپ کو پتہ تو ہے صحیح حدیث موجود ہے اس مسئلے میں, کان اللہ لم یکن شیء, اللہ تعالیٰ کے پہلے کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ ہی تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کی، اس طریقے سے مخلوقات آئی، اب یہ بیان کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سیدھی سی بات ہے اکیلے میں، کہ ہمارا منہج جو ہے وہ عقائد پر مبنی اتنا زیادہ پختہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان سے جزائے خیر دے، انہیں حق کی بات بیان کی ہے، اور ہم کمزوری محسوس کرتے ہیں عقائد میں، اور یہ حقیقت ہے. عقائد کے مسائل جو بنیادی مسائل ہیں وہ ہمیں اتنے نہیں آتے جتنا ہمیں یہ فروعی مسائل آتے ہیں. اس لیے میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ عقائد، بلکہ میں جب ابھی پاکستان میں گیا اس مکتبے میں جہاں سے میں نے ایک کتاب خریدنی تھی، الحدیث مکتبہ ہے، ڈیر غازی خان میں مشہور مکتبہ ہے، وہاں پر میں داخل ہوا کوئی عقیدہ کی کتاب لے کے آؤں، اب یقین جانے وہاں پر دو یا تین کتابیں پڑھی تھیں عقیدے کے بارے میں، اور پورا کا پورا مکتبہ بھرا ہوا تھا، رد تقلید، رفع یدین، امین بالجہر، اور یہ سب مسائل موجود تھے. اور جب میں دیوبندی مکتبے میں گیا، میرے سامنے یہ کتاب دیوبندی مکتبے سے میں نے لی ہے، وہاں پر اصل میں میرے جانے کی وجہ مکاتب میں یہ تھی، عقیدہ تحاویہ مشہور عقیدہ ہے، یہ کتاب مجھے چاہیے تھی، تو مجھے الحدیث مکتبے میں نہ ملی، مجھے ملی ان دیوبندی کے مکتبے میں، اور عقائد کے باقی کتابیں میں موجود تھیں، کشف المحجوب وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کی کتابیں ہیں، یہ عقائد پر کتابیں ہیں. مجھے تعجب ہوا کہ ان لوگوں کے پاس پورا مادہ موجود، باطل عقیدہ پھر بھی موجود ہے، اس باطل عقیدے پہ جمنے کے لیے انہوں نے اپنے مکاتب بھر دیے. ہمارا صحیح عقیدہ ہے، ہمارے مکاتب میں کتابیں کیوں نہیں ملتی؟ میں سب مکاتب کی بات نہیں کرتا، انصاف کی بات یہ ہے، میں نہیں جانتا کہ باقی مکاتب جو ہوں کیسے ہیں، لیکن میرے نظر میں یہ آیا. جو میں نے بھائی سے سوال کیا، کہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گی، وہ بھی آ جائیں گی، تو پہلے کیوں نہیں موجود؟ عقید احناف کا عقیدہ درست ہے، پھر نہیں بات تو تو یہی گزارش ہے کہ عقیدے کو سمجھیے اور عقیدے کا علم حاصل کیجئے اور اسی کی دعوت اور تبلیغ دیجئے. ان مسائل جو اختلاف مسائل کے علاوہ بھی ایک میں نے مادہ تیار کیا تھا، الدعوة الى اللہ، ہم دعوت کیسے کریں، دعوت کی بنیادیں کیا ہیں، اصول کیا ہیں، اور اس میں میں نے ایک گروہ کا انتخاب کیا، تبلیغی جماعت، اور ان کے مسائل بیان کیے اور ان کا دلیل کے ساتھ رد کیا، اور بنیاد کیا ہونی چاہیے اور ہمارا کیا اختلاف ہے ان کے ساتھ، یہ بیان کیا تھا. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ساتھیوں کے سامنے وہ بیان کریں گے انشاءاللہ. لیکن عقیدہ جو بنیاد ہے اسی پہ عمل کرنا چاہیے. نہیں، اس موضوع پر پہلے درس نہیں ہوا کہیں. جمعے کے دن میں معذرت چاہتا ہوں، جمعے کے دن درس نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اپنے شیخ کا درس چھوڑ کے آیا ہوں، مجھے بہت دکھ ہوا، سیدھی سی بات ہے. جی دیکھیں، جیسے بھائی کا بھائیوں کا مشورہ ہو.
جمعرات کا ہمارے پاس ایک عام درس ہوتا ہے، پھر عام لوگ بھی آتے ہیں، جمعرات کو ہوتا ہے، کوئی بات نہیں. عام لوگ یہ ہے کہ سو دیر سے رکھ لیں گے، یا تو ہم ایک درس کا ایک سیشن ختم کر لیں گے. چھوٹا سا درس ہوگا نا، انہیں لوگوں کے ساتھ آدھے کے بعد ہوگا، دوسرے لوگ آئے گا. میں جمعرات کو اوائڈ کر رہا ہوں، دوسرا وقت
دوسرا وقت میں 10 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں کلینک میں 10 گھنٹے، اور جو مجھے وقت ملتا ہے جمعے کے دن چھٹی کرتا ہوں، وہ میرا سارا دن اسی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ان دروس میں میں گزارتا ہوں. عصر کا میرا درس ہوتا ہے، جمعے کے بعد درس ہوتا ہے، عصر کے بعد درس ہوتا ہے میرا بلد میں، مسجد بشبش میں جمعے کے بعد، مسجد عمودی میں عصر کے بعد، اور رات کو مغرب سے لے کے رات کے 10:30 بجے تک 11 بجے تک میرا اپنے شیخ کا درس ہوتا ہے، میں وہاں پہ جاتا ہوں. تو جمعے کا پورا دن میں مصروف ہوتا ہوں. برا آپ دیکھیں، اب ساتھی مشورہ کر کے طارق بھائی کو آپ بتا دیں، آپ مجھے پھر بتا دینا، میں فون پہ بتا دیں جیسے ہو انشاءاللہ. میں کوشش کروں گا اگلی جمعرات یا اس کے بعد میں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ زندگی رکھی تو اس درس کو انشاءاللہ پورا کریں گے.
جن صاحب کا یہاں پہ ٹیلی فون نمبر نہیں ہے تو پلیز جانے سے پہلے اپنا ٹیلی فون نمبر نوٹ کرا دیجیے، اور اپنا نام اور ٹیلی فون نمبر.
ایک منٹ، انصاف کی پھر انہوں نے پوچھا میں ان سے. جزاک اللہ خیر، الحمد للہ. صلی اللہ علیہ وسلم.
جزاکم اللہ خیر. پہلی بات یہ ہے کہ میں عالم نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں، یہ حق بات ہے، کوئی ساتھی یہ نہ سمجھے کہ میں عالم ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا منہج واقعی، اس لیے میں نے یہ بات شروع میں کی ہے کہ ہمارے منہج میں بگاڑ ہے. حکمت جہاں پر ہونی چاہیے وہاں پر حکمت سے کام نہیں لیتے، جہاں پر ہمیں بات کرنی وہاں پہ بات نہیں کرتے، جہاں بات نہیں کرے وہاں پر ہم بات کرتے ہیں. اور یہ منہج کا بگاڑ کی وجہ جو ہے جس ماحول میں ہم رہتے ہیں. ہمارے ماحول میں کیونکہ تعصب زیادہ ہے، احناف کا تعصب زیادہ ہے، اور ہمارا بھی تعصب زیادہ ہوا، اور اس کی رد میں جیسے میں نے بیان کیا کہ گیند کو جتنے زور سے آپ دیوار پہ ماریں گے اتنے زور سے واپس آئے گی، دونوں فریقین کا آپس میں جو اختلاف ہے وہ ان مسائل میں اختلاف ہوا. اور ہمارے علماء جو انڈیا پاکستان میں موجود ہیں انہوں نے اس راست کو اخذ کیا اور اسی کے خلاف انہوں نے جہاد کیا. وہ حق کی بات ہوئی، سمجھتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں، وہ عقیدے کی بات بھی کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ عقیدے کی بات نہیں بیان کرتے ہیں، تصنیف موجود ہیں، عقیدے کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ہم موازنہ کریں تو عقیدہ اور ان فروعی مسائل کو جب ہم موازنہ کریں تو یہ کتنا ہے اور یہ کتنا ہے. حکمت کی بات جہاں تک ہے، اس لیے میں نے الدعوة الی اللہ کا جو ایک درس میں نے رکھا تھا وہ صرف یہی وجہ تھی کہ ہم دعوت کرتے ہیں، حکمت کا مطلب کیا ہے. اور صرف حکمت کے موضوع پر تقریباً ایک درس الگ ہے کہ حکمت کا مفہوم کیا ہے قرآن اور سنت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے انہیں اس دین کو پہنچایا، حکمت انہوں نے کس طریقے حکمت پہ عمل کیا، صحابہ کرام نے کیسا عمل کیا، تابعین نے کیسے کیا، ہمارے سلف صالحین نے کیسا کیا.
دلیل کے ساتھ مثال کے ساتھ اس طریقے سے یہ انشاءاللہ بیان ہوگا. لیکن یہ بات دیکھ آپ کی جو بات ہے کہ ہمارے علماء میں حکمت نہیں, حکمت موجود ہے, ہم یہ نہیں کہتے ان کے پاس حکمت نہیں ہے, لیکن اس حکمت کو کس طریقے سے اس پہ عمل کیا جائے, یعنی اگر جی یہ جو ضوابط ہیں کس طریقے سے, اب عقیدے میں بگاڑ ہے رفع دین کا مسئلہ بھی ہے, اب ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ حکمت یہ ہے کہ عقیدے کو ترجیح دینی چاہیے, کیونکہ ایک ہی شخص میرے سامنے ہے جو رفع دین نہیں کرتا, وہی شخص جس کے عقیدے میں بگاڑ ہے, تو میں ہمیشہ کیوں رفع دین کے بارے میں بات کروں اور اس کے عقیدے کی طرف نہ جاؤں؟ تو بات یہ حکمت یہی ہے کہ سب سے پہلے اس کے عقیدے کی بات کروں, اس کی جنت کی چابی تو دوں میں, جب جنت میں داخل ہوگا اس کی مرضی, جتنا بلند ہوتا جائے گا اس کی مرضی ہے, لیکن وہ بلند حکمت عملی یہ ہے کہ اسے ایسے نہ چھوڑو دلدل میں, شرک و بدعات کے دلدل میں وہ ڈوب جائے اور اسی پر اس کی موت ہو جائے, اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ حق کی بات میرے بھائیو, ہمارے معاشرے میں جتنی بھی بریلوی اور دیوبندی موجود جن کے عقیدے میں بگاڑ ہے, ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے پڑوسی ہیں, ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, کتنے دفعہ ہم نے ان کے عقیدے کی اصلاح کرنے کی کوشش کی, ہمارے سامنے وہ مر جاتے ہیں اور اسی عقیدے پر مرتے ہیں جو شرک عقائد وہ لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنا ہوگا قیامت کے دن. صحیح حدیث میں آئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایک شخص کا حساب لیں گے, براہ راست کوئی ترجمہ نہیں, بندہ دائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے, بائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے, اور سامنے دیکھے گا جہنم نظر آئے گی اور کچھ بھی نہیں. فاتقوا النار ولو بشق تمرہ, اس جہنم سے بچو اور اپنی گردن آزاد کر لو اگرچہ کہ تم آدھا کھجور اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ دے دو. آپ کے پاس ایک کھجور ہے, آپ بھوکے اور پیاسے ہو, اور آپ کا ایک مسلمان بھائی وہ بھی بھوکا اور پیاسا ہے, اس جہنم سے آزاد ہونے کے لیے کھجور کو آدھا آدھا کر لو, آدھا خود کھا لو اور آدھا اس کو دے دو. دائیں اور بائیں جانب کیوں دیکھے گا؟ اس لیے دیکھے گا کہ کوئی ساتھی مددگار ہے جس کے لیے دنیا میں ساری زندگی میں نے گزار دی, جس کی پیروی میں, جس کی اصلاح کرنے میں, جس کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے, جس کے لیے میں نے پوری دنیا وقف, میرے بیوی بچے ہیں, میرے رشتہ دار ہیں, میرے ساتھی ہیں, کوئی میرے ساتھ ہے؟ کوئی ساتھ بھی نہیں ہے. صرف عمل ہوگا, وہ ہمارے عمل میں جب دیکھیں گے یہی مسائل ہوں گے, رفع دین کا مسئلہ ہوگا اور یہ امیب الجہر کا مسئلہ ہوگا, کہاں عقائد ہیں, کہاں دین کی بنیاد ہے, کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو ہم؟ ایک شخص اگر مر جاتا ہے برویت کے عقیدے پر, ہمیں یقین ہے کہ وہ شرک پر مرا ہے, وہ مشرک ہے, وہ دار اسلام سے خارج ہے, وہ جہنم کا حقدار ہو گیا ہمیشہ کے لیے. آپ نے مجھے یاد دلایا کہ یہ صرف یہ کتاب چاہے, رفع الملام عن الائمۃ الاعلام شیخ حسین ابن تیمیہ, چھوٹا سا رسالہ ہے, اس کا ترجمہ ابھی تک نہیں ہوا میرے علم میں اس کا ترجمہ نہیں ہے. مجھے نہیں جانتا اگر کسی کوئی ساتھی جانتا ہے اس کا ترجمہ ہوا ہے, لیکن میرے علم کے مطابق جہاں میں نے پتہ کیا مکاتب میں یہاں پر اس کا ترجمہ نہیں ہوا. اور اس میں شیخ حسین ابن تیمیہ نے ایک وجہ نہیں, دو نہیں, تین یا چار نے, جو میں نے تین چار بیان کی, دس وجوہات بیان کی ہیں کہ ایک عالم قرآن اور حدیث کے خلاف عمل کیوں کرتے ہیں، حدیث کے خلاف عمل کیوں کرتے ہیں؟ یعنی جو ہمارے ائمہ گزرے الائمۃ الاعلام جو ملامت ان پر کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں کہ یہ بدعتی ہے، یہ جہمی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ان پر ملام نہیں کرنی چاہیے، اس ملام کو رفع دفع کرنا چاہیے. اس کی دلائل کیا ہیں؟ 10 وجوہات بیان کی ہیں دلیل کے ساتھ، مثال کے ساتھ. انگریزی میں ہے، جزاک اللہ خیر. تو یہ رسالہ میں سمجھتا ہوں اگر سب ساتھی ایک دفعہ پڑھ لیں، میرا خیال ہے وہ کبھی ان مسائل کو چھیڑے گا نہیں، وہ صرف عقیدہ کے اصلاح کے پیچھے لگا رہے گا. نہیں دیکھیں، آپ کی بات یہ ہے کہ عوام جو چاہتی ہے عالم وہی کر رہے ہیں. اب یہ عالم کا کام ہے، عالم کا کام یہ نہیں ہے کہ جو عوام چاہے وہی اسے دینے چاہیے. یہ تو فلم اسٹار کی دنیا ہے، نعوذ باللہ. وہ جیسے عوام چاہتے ویسے کرتے ہیں، علماء ایسے نہیں کرتے. علماء حق کی بات بیان کرتے ہیں، حق بات کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے، کس طریقے سے اس کو رد عمل. اور یہ غلطی عوام کی نہیں ہے، ہم علماء کی بات، یہ علماء کا منہج ہے. اب عالم جب ایک مسئلہ بیان کرتا ہے جمعہ کے خطبے میں اور رفع دین کے مسئلے کو چھیڑ دیتا ہے، تو عوام میں یہ بات کس نے پہنچائی؟ رفع دین کے مسئلہ عالم نے پہنچائی. اب عامی کو، جیسے میں نے وہی کشتی کی بات بیان کی ہے، اب اس میں بہت مزہ آتا ہے جب ان کی دلائل دیکھتے ہیں، وہ ضعیف حدیث ہے، وہ یہ آخر تک، تو اس مسئلے کو چھیڑ دیتے ہیں اور صحیح دلائل پخت دلائل کو وہ بات کرتے ہیں، دو چار حدیثیں یاد کر لیتے ہیں اور پھر وہ سینہ تان کے چلتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی نہیں. بلکہ مجھے بات یاد آئے گی کہ ابھی پاکستان میں گئے تھے ایک دفعہ، ساتھی دعوت تھی کہ ساتھی نے دی، تو ایسے چند ساتھی موجود تھے، تو بات میں دیوبندیت پر بات، اشرف تھانوی کا عقیدہ بیان ہوا اس طریقے سے. الحمدللہ بہت سارے ساتھی جب میں نے بات بیان کی، حوالہ دے دے کے کتابوں کا، انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہو سکتی، اگر ایسی بات ہے تو ہم اس سے بری ہیں، ہم اس منہج سے، اس عقیدے سے بھی بری ہیں. ایک ساتھی بیٹھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بات جو کر رہے ہیں، تم یہ جانتے ہو کہ ڈاکٹر کا منہج کیا ہے؟ ڈاکٹر کا منہج یہ ہے کہ منی پاک ہے. اور سب کا شور اب شروع ہو گیا کہ منی کیسے پاک ہے، منی پاک ہے. اب وہ عقیدے کے بعد جو ایک گھنٹے کی محنت تھی سب ضائع ہو گئی، وہ سب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں منی کیسے پاک ہے، یہ تو ناپاک چیز ہے، آپ جانتے ہیں ناپاک ہے، آپ کے علماء کیسے ہیں. اب یہ بات چھڑ گئی اور مجھے مزید آدھا گھنٹہ لگ گیا انہوں سمجھاتے ہوئے کہ منی پاک کیوں ہے اور علماء کس میں کیا اقوال ہیں، کون سی دلیل راجح ہے، کون سی مرجو ہے، سب. اور وہ بات وہیں کی وہیں رہ گئی. یہ تجربے ہیں جو میری زندگی میں آئے ہیں، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے ساتھی یہاں پہ دعوت کا کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان راستوں سے گزرے ہوں اور گزرے بھی ہوں گے، یا اگر ایسا موڑ کبھی آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور میں اس رسالے کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا، یہ 10 وجوہات بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن ہو سکتا ہے بعد میں انشاءاللہ ہو. اور اس کے ساتھ جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، بولا مجھے بہت تعجب و دکھ ہوتا ہے کہ سختی کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھی میں نے، اور ایک ساتھی دیوبندی ساتھی میرے ساتھ نماز انہوں نے پڑھی، تو میں نے بات شروع کی کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، جس طریقے سے ابھی بہن سوال کہ ہر جگہ موجود ہے. اس ساتھ نے کہا ہر جگہ موجود ہے، تو میں نے دلیل بیان کی الرحمن علی العرش استوا، اور اس لوڈے کی حدیث میں نے بیان کی صحیح بخاری میں. تو اس شخص نے کہا نہیں، عرش پر بھی موجود ہے، ہر جگہ بھی موجود ہے. بہرحال پھر اس نے کہا کہ اگر عرش پہ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ موجود ہو تو یہ ایک سمت ہوتی ہے، عرش اوپر ہے، ابھی ہم کہتے ہیں عرش اوپر ہے، سمت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی سمت میں موجود نہیں ہے. تو ایک سمت کا مطلب ہے ایک جگہ، خاص جگہ ہے، تو اس طریقے سے یہ بات باطل ہے. میں نے اسے کہا آسمان کہاں ہے، کہتے ہیں آسمان اوپر ہے. میں نے کہا اگر آسمان نیچے ہو تو پھر کیا کہیں گے، کہتے نہیں یہ بات نہیں ہو سکتی. میں نے کہا آپ مانتے ہیں زمین گول ہے، یہ زمین ہے گول ہے نا، جو شخص یہاں پر ہے اوپر ہے، اس کے لیے آسمان کہاں ہے؟ اوپر ہے. جو شخص یہاں پہ ہے اس کے لیے آسمان کہاں ہے؟ اس کے لیے نیچے ہے کہ نہیں؟ تو آسمان ایک مخلوق ہے اور ہمارے عقل کے لحاظ سے وہ ہر جگہ موجود ہے، اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے، دائیں بھی ہے اور بائیں بھی ہے. اور خالق سبحانہ و تعالی، یہ آپ کی عقل کیسے اس طرف آئی کہ خالق بھی ہر جگہ موجود آسمان کی طرح؟ وہ شخص وہاں خاموش ہو گیا. لیکن بات پھر وہی ہوئی کہ بھائی آپ کے علماء تو کہتے ہیں کہ رفع دین نہیں کرتا نماز نہیں ہوتی. اس نے بات چھیڑی، میں اس پہ نہیں آنا چاہتا تھا. تو میری گاڑی میں 10 نسخے اس کتاب کے لے کے آیا تھا، مجھے اچھی لگی یہ کتاب، کیا فقہ حنفیہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، آپ بھائیوں نے پڑھی ہوگی. تو میں یہ کتاب لے کے آیا اور گاڑی سے نکالی, اسے دی, ہاتھ میں اٹھائی, اور ہمارا راستہ ایک ہے گھر کا, میں اپنے گھر میں چلا گیا, میرا کمرہ فرسٹ فلور میں اوپر گیا, اور وہ شخص 5 منٹ کے بعد واپس آیا. ابھی میں بیٹھا ہوں دروازے کے, دستک بھی دروازہ کھولا میں نے, سے جزاک اللہ خیر, یہ مجھے نہیں چاہیے, آپ پڑھیں تو صحیح. کہتے میں نے پڑھ لیا, 5 منٹ میں پڑھ لیا, کہتے جی میں نے جو دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا, جزاک اللہ خیر, میں یہ کتاب نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا یہ انصاف کی بات ہے, آپ سمجھدار ہیں. اس شخص کی ایج تقریباً 45 ہوگی, 45 سال, سمجھدار انسان ہے. میں کہا ایک دفعہ تو پڑھیں, ابھی مجھے واپس کر دیں, ایک دفعہ پڑھیں تو صحیح, میرے طرف ہدیہ تھا یہ آپ کو. لیکن کہتے ہیں نہیں, میں بالکل پڑھنے والا بھی نہیں. صفحہ کھولا, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جملہ تو پڑھیں. میں نے جملہ پڑھا, لیکن حنفیوں کو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم پسند نہ آیا. اس نے کہا اگر ہم حنفی اللہ تعالیٰ کا حکم پسند نہیں کرتے تو پتہ نہیں آپ کی نظر میں مسلمان کیسے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا حکم پسند نہ کرے آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ اس نے یہ کتاب مجھے واپس دے دی. کیا ہمارے دعوت میں انصاف ہے؟ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اس میں ہم سمر کی اصلاح چاہتے ہیں یا اسے ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کیا حکمت ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ جب اپنے دو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام, موسیٰ اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام, فرعون کی طرف بھیجا, فرعون کون ہے آپ سب جانتے ہیں, دنیا کا بدترین کافر, کیا حکم دیا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فرعون کی طرف بھیجا اور یہ حکم دیا کہ نرمی اختیار کرنا, ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پا لے یا اس کے دن اللہ تعالیٰ کا ڈر جاگ جائے. تو کیا آج ہم اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں اور ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں, ہم اپنے مسلمان بھائی کی اصلاح کر رہے ہیں؟ میں دوسرے الفاظ بھی موجود ہیں, وہ میں نے استعمال نہیں کیا, وقت نہیں ہے, اور اس کتاب میں بھی بڑے عجیب و غریب ایسے الفاظ موجود ہیں جو ان فروع مسائل کے بارے میں ہیں, جس سے اگر پڑھنے والا پڑھ لے یاد رکھے وہ کبھی راہ راست پر نہیں آنے والا. اگرچہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور بھر دے الگ بات ہے, لیکن ہمارے طریقے سے وہ راہ راست پر نہیں آئے گا. مطلب دیکھیں یہ کتاب موجود ہے اور اس میں آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ احناف نماز پڑھتے وقت اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسے گدھے کو بیٹری لگی ہوتی ہے. گدھے کو بیڑی لگی ہوتی ہے. اب یہ ایسے الفاظ موجود ہیں اور یہ 350 سوال سب فروع مسئلے, عقیدہ کا ایک مسئلہ بھی نہیں ہے. یہ تو میں نے کہا کشتی جو ہماری ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جمع کر دے, اور ہمیں اور ہماری ذریت کو شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.